بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى وسلم: في قرون بعدي. کل یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حلال غذا کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے معمون اور محفوظ رہیں، وہ جنتی ہے. ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت مختصر نسخہ، شارٹ فارمولا بتلایا ہے، جس میں تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. ایک تو آدمی حلال غذا، حلال کمائی کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی غذا کھانے کا اہتمام کرے. کل اس سلسلے میں عرض کیا جا چکا ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے وہ بتلائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. گویا ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے اور اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. نمونہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ کوئی نیا کپڑا لائے کرتا سلوانے کے لیے، درزی کے پاس گئے، کپڑے کے ساتھ اپنا ایک کرتا جو آپ کو پسند ہے پہنتے ہیں وہ بھی ساتھ میں دے دیا کہ اس کپڑے کا اسی طرح کا کرتا بناؤ، یہ نمونہ آپ نے دیا. اب اس درزی کو چاہیے کہ آپ کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق اس کپڑے کا کرتا وہ تیار کرے. اگر اس نے اس میں ذرہ برابر کوتاہی کی تو آپ اس کو اس کی سلائی اور مزدوری تو کیا دیں گے، اپنا جو نیا کپڑا دیا تھا اس کی قیمت بھی اس سے وصول کریں گے کہ بھائی تو نے میرا کپڑا خراب کر دیا. ہم لوگ جب کوئی نمونہ دیتے ہیں تو اس نمونے سے ذرہ برابر ہٹ کر اگر کچھ ہو تو کسی حال میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونے کے طور پر عطا فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں ہو بہو, اس میں ذرہ برابر فرق نہیں. ہر کام میں, نماز کے اندر بھی اور عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, معاشرت میں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو. مثال ہے گیا نماز بھی ہماری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق, بلکہ ہماری چال ڈھال, ہماری تراش خراش, ہمارے لباس کا انداز, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہونا چاہیے. شمائل ترمذی میں روایت ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, انہوں نے لنگی پہن رکھی تھی, پیچھے سے کسی کی آواز سنی ارفع ازارک, اپنی لنگی کو اونچا کرو. حضرت فإنہ انقا و ابقا, اس کے اندر صفائی بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ لنگی اگر گھسٹی رہے گی تو میلی ہوگی, گندی ہو جائے گی, اور ابقا اور زیادہ دیر تک رہنے والی بھی ہے, اس لیے کہ گھسٹے گی تو اس صورت کے اندر وہ جو ہے پھٹ بھی جائے گی اور یہ محفوظ رہے گی. یہ جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنہ انقا و ابقا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا یہ کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. چونکہ اس لنگی کو اونچا کرنے کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی, دو باتیں تھیں کہ اس میں لنگی کی صفائی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دیر پا بھی رہے گی, حفاظت بھی ہے. تو وہ صحابی گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. ان کو غلط فہمی ہو گئی, اس لیے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک معمولی سی چدریا ہے, گویا اگر یہ پھٹ بھی گئی اور میلی بھی ہو گئی تو اس سے کوئی خاص نقصان ہونے والا نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھیے, حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے جو ہے وہ کوئی دلائل کرنے کا نہیں تھا, حجت کرنے کا نہیں تھا, جہاں حکم ہوا فوراً مان لیا. یہاں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا تھا اس کی وجہ سے ان صحابی کو یہ خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے پیش نظر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, اس لیے انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک معمولی سی چدریا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃ, کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی دیکھی کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی، فوراً انہوں نے اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک کر لی۔ دیکھو لباس کے اندر، ویسے آدھی پنڈلی سے نیچی رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، حذیفہ لنگی کی جگہ یہ ہے، یہ جو عضلہ ہے، یہ پنڈ، یہ گوشت، اس کو پکڑ کر کے کہا یہاں لنگی کی جگہ ہے، اگر تم کو اور زیادہ اس کو نیچا رکھنا ہے تو رکھو، لیکن جو ہے یہاں تک، اور تخنے کے اوپر تو اس میں تو لنگی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ گویا آگے بھی رکھنے کی اجازت دی، لیکن تخنہ ڈب جاوے، اس طرح لنگی استعمال کرنا، پائجامہ استعمال کرنا، کرتا۔ آج کل لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حکم خالی لنگی اور پائجامے کے ساتھ خاص ہے، نہیں، یہ حکم جو ہے کرتے کے لیے بھی ہے۔ بہت سے لوگ عربی کرتا ایسا لمبا پہنتے ہیں جو ٹخنوں کو ڈھانپ دیتا ہے، جو وہی پائجامے کو اتنا ٹخنا ڈھانپنے والا پہننے پر ہے کہ جہاں وہ حصہ جہنم میں جائے گا، وہی کرتے کے لیے بھی ہے۔ بخاری شریف میں صراحت موجود ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی نے آپ کو ایک ابا ہدیے کے طور پر دیا تھا، اور آپ کے یہاں سنت کا بڑا اہتمام تھا، آپ جمعہ کے دن اس کو پہن کر آپ گاڑی پر بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ یہ ابا جو ہے وہ کچھ آدھی پنڈی سے نیچا ہے، تو حضرت نے گاڑی اپنی جو ویل چیئر تھی رکوا دی، اب ذرا دیکھو تو بھائی یہ کیسا ہے، دیکھا تو معلوم ہوا کچھ نیچا تھا، اسی وقت تک کینچی منگوائی اور اتنا حصہ جو زائد تھا آدھی پنڈلی کے اوپر وہ کاٹ دیا، کٹوا دیا۔ اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں کے ہاں ان سنت کی اتباع اور پیروی کا اہتمام تھا۔ تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لباس کا انداز، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہونا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، آدمی جس آدمی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ہر ادا اس کے دل کے اندر جو ہے اثر کر جاتی ہے، اور ایسی اس کو باتی ہے کہ وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ شمائل میں روایت ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی پہلی نگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پڑی، تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے، بٹن کھلے ہوئے تھے، بس یادہ ایسی بھاگ گئی ان کو کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی بٹن نہیں لگائے۔ ان کے بیٹے نے بھی اسی طرح، یہ وہ محبت کی بات تھی جس نے ان حضرات کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو نمونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، چنانچہ حضرات صحابہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ابھی تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، قریش مکہ کے رہنے والے حضور کے دشمن تھے، ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، 1500 کی جماعت تھی، آ رہے ہیں مکہ۔ उनको ये भी मालूम था कि ये लड़ने के लिए नहीं आते बल्कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। और उस ज़माने में एक बात गोया सब तयशुदा थी कि कोई दुश्मन भी अगर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। उनको मालूम होने के बावजूद उन्होंने जो है गलत प्रचार किया, गलत प्रोपेगंडा किया। मक्का मुकर्रमा के आसपास रहने वाले कबाइल से यूँ कहा कि ये मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और ये हरम की हुरमत को पामाल करना चाहते हैं। वो लोग अगरचे काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन हरम का उनके दिलों में बड़ा एहतराम था। जब उनको ये कहा गया कि हरम की हुरमत को पामाल करने के लिए आ रहे हैं, अब तो मक्के वालों ने क्या कहा, जैसे आजकल प्रोपेगंडा होता है, साथ लेने के लिए झूठी बातें, झूठी जहन साजी कराई जाती। तो कहा तुम हमारा साथ दो, इनको हम अंदर आने नहीं देंगे। चुनांचे मक्का के आसपास जो कबाइल आबाद थे उन तमाम को मक्का वालों ने अपने साथ कर लिया और बाकायदा उन कबाइल ने अपने लश्कर की टुकड़ियां भेजी मक्का वालों के पास इसी हरम की हिफाजत के नाम से। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो इस सिलसिले में मशवरा किया। आखिर मशवरा में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने यह अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप तो हरम की ज़ियारत, काबतुल्लाह की ज़ियारत के इरादे से चले हैं, आप अपने इरादे के मुताबिक आगे बढ़ें, हम जो है अपने इरादे में तब्दीली करना नहीं चाहते, कोई अगर हमें रोकेगा तो देख लेंगे। चुनांचे नबी करीम इधर मक्का वालों ने ये किया कि बाकायदा एक लश्कर की टुकड़ी, 200 घोड़े सवार की एक टुकड़ी हज़रत खालिद इब्न वलीद जो उस वक्त तक अभी इस्लाम लाए नहीं थे उनके ज़रिए आगे भेजी इनको रोकने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप चाहते थे कि कोई टकराव की नौबत ना आवे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते से मक्का की तरफ जाने के लिए हुदैबिया वाला रास्ता इख्तियार किया। चुनांचे हुदैबिया में जब पहुँचे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाना चाहा तो उठी नहीं। सहाबा कहने लगे खलातिल कस्वा, खलातिल कस्वा, कस्वा ऊँटनी बैठ गई, अड़ गई, उठती नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा खलात, कस्वा अड़ नहीं गई, बल हबसहा हाबिसुल फील, बल्कि वो ज़ात जिसने हाथी वालों के लश्कर को रोका था उसने कस्वा को रोक दिया है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मक्का वाले हरम की हुरमत की हिफाजत की निस्बत से जिन शर्तों पर भी मेरे साथ सुलह करना चाहेंगे मैं करूँगा, दब कर भी करूँगा। ये कहा और जब ऊँटनी को उठाया उठ गई, थोड़ी दूर आगे चला कर आपने वहीं पड़ाव डाल दिया, वो बिल्कुल हरम वहाँ से शुरू होता था। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के पास आदमी भेजा, एक कबीले खुजा के एक शख्स को भेजा और वो क्या भाई मक्के वालों से कहो कि हम तो लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए। वो बेचारा वहाँ गया, वो बात तो क्या सुनते, उसके ऊँट को भी उन्होंने कत्ल कर दिया, उनकी जान के भी लाले पड़ गए, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर वापस आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया उमर तुम जाओ। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मक्का वालों को मुझसे और मुझे उनके साथ कैसी दुश्मनी है वह आप जानते हैं, और वहाँ मेरे कबीले के भी कोई आदमी ऐसे लोग हैं नहीं जो मेरी हिमायत करें, इसलिए आप हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजिए इस पैगाम के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की यह राय पसंद आई और हज़रत उस्मान से फरमाया उस्मान तुम जाओ और मक्का वालों को हमारा यह पैगाम दे दो कि हम लड़ने के लिए आए नहीं, हम तो काबतुल्लाह की ज्यारत के लिए उम्रे के वास्ते आए हैं, हमको तवाफ और सही का मौका दिया जाए, हम वापस हो जाएंगे उसके बाद। और साथ ही साथ वहाँ जो कमज़ोर मुसलमान जो ईमान लाने के बावजूद अपनी कमज़ोरी की वजह से हिजरत कर नहीं पाए हैं, उनको भी खुशखबरी दे देना कि अनकरीब अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी मुसीबतों का खात्मा फरमाएंगे। ये दोनों चीज़ें, दोनों पैगाम लेकर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। वहाँ मक्का में ख़बर पहुँच गई कि हज़रत उस्मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची बन करके आ रहे हैं। उनके कबीले वालों को पता चला, उनका कबीला बड़ा कबीला था मक्का मुकर्रमा में बनू मैया जो है, तो वो लोग बाकायदा सब हथियार सजा कर मक्का मुकर्रमा से बाहर उनके इस्तकबाल के लिए आए। और हजरत उस्मान को अपने साथ, उनके लिए इज्जत की बात थी कि गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची बनकर उनके कबीले का एक शख्स आ रहा है। चुनांचे उन्होंने हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम अपना जिस काम के लिए आए हो पैगाम पहुंचाने के लिए पहुंचाओ, कोई तुम्हारे को उंगली भी नहीं रख सकता, हम तुम्हारा पूरा ये कर रहे हैं, बचाव करेंगे। वो अपने साथ लेकर के गए। जब वो लेकर जा रहे थे, उन्होंने देखा हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु एहराम की हालत में थे, एक चादर लुंगी के तौर पर पहनी हुई और एक ऊपर, तो उनकी लुंगी वाली जो चादर थी वो आधी पिंडली तक थी। ये देख कर, उस ज़माने में मक्का मुकर्रमा में लुंगी पहनने का जो फैशन था, अंदाज था, वो ये था बड़े लोग ख़ास तौर पर नीची लुंगी यानि ज़मीन से घिसट्टी हुई, कोई अगर ऊंची पहने तो ये गोया अपने उसके स्टेटस के ख़िलाफ़ समझा जाता था, इज्जत के ख़िलाफ़, बेइज्जती की चीज़। कोई ऊंचा पहनता था तो उसको लोग हकीर समझते थे। तो उनके ख़ानदान वालों ने देखा कि इनकी लुंगी तो आधी पिंडली तक है, उन्होंने फौरन हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को टोका, उस्मान तुम तो मक्का के बड़े बड़े सरदारों के पास पैगाम लेकर के जा रहे हो एलची बन करके, और तुम्हारी लुंगी आधी पिंडली तक है, तुम्हारी इस तरह की लुंगी, तुम्हारी लुंगी का ये अंदाज और ये स्टाइल देख करके वो तुमको हकीर समझेंगे, इसलिए हमारा मशवरा यह है कि आप ज़रा अपनी लुंगी को नीचा कर दीजिए इतना कि ज़मीन से घिसट न लगे। तो उस पर हजरत उस्मान, मैं वो जवाब देना बतलाना चाहता हूँ, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब में अर्ज फरमाया, हाकदा इज़रतु हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लुंगी बांधने का स्टाइल यही है, अंदाज यही है, मैं इससे ज़रा भी हट सकता नहीं। ये ऐसा इश्क अगर हो ना तो बात बनती है। ये हजरात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अजमईन का मिजाज क्या था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक अदा के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ करते थे। हजरत माकिल इब्ने यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक इलाके के गवर्नर थे, वहाँ इराक वाला इलाका था, एक मरतबा खाने के लिए बैठे वहाँ उस इलाके के जो है बड़े बड़े अजमी सरदार दहाकीन का लफ्ज़ आया है हदीस के अंदर, बड़े सरदार को कहा जाता है, तो वहाँ मौजूद थे। ये खाना खा रहे थे, इस दरमियान उनके हाथ से एक लुकमा छूट गया और ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने वो लुकमा उठाकर उसको साफ किया, वो धूल वूल लगी थी, और उसको खा लिया। ये देखकर वो जो अजमी सरदार बैठे थे गैर मुस्लिम, वो एक दूसरे को आँख के ज़रिए से इशारा करने लगे, गोया कि ये क्या हो रहा है। तो हजरत माकिल इब्ने यसार रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो ग़ुलाम था खादिम, उसने कहा, आका आपके सामने तो ये खाना इतनी बड़ी मकदार में मौजूद है, आपने इस गिरे हुए लुकमे को इस तरह खाना मौजूद है, तो गोया आपको क्या ज़रूरत थी कि उस गिरे हुए लुकमे को आप उठा करके साफ़ करके खाते, उस खाने में से खा सकते थे, आपने ये लुकमा उठा कर खाया, ये लोग इसको ऐब समझ रहे हैं। اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ اگر کھانے کے دوران لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو. میں ان کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا, نمونہ بنا کر بھیجا. حضور کی ایک ایک ادا ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے, اور یہ ادا اگر ہم اتار لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور محبوب بن جائیں گے. یہ سنت کی پیروی کا جو بڑا انعام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ یہ ہے, قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو. فاتبعونی, میں جس طرح ہوں ایسا میرا والا انداز اختیار کرو. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں فاتبعونی, ترجمہ کرتے ہیں میری چال چلو, میرا اسٹائل اختیار کرو. یوں تو کیا ہوگا اس کا اس بدلہ, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی محبت کی شکل کے اندر ملے گا, اور تمہارے گناہ یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. دو انعام, اللہ کی محبت مل جائے تو کیا ہوگا, سب کچھ مل گیا. بھائی اللہ جس کو چاہنے لگے اس کے بعد پھر باقی کیا رہ جاتا ہے, ساری کائنات کا مالک تو وہ ہے. جب وہ تمہیں محبت کرتا ہے تو پھر تو اب تمہارا کام بن گیا. محمود غزنوی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے جو ہے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اعلان کر دیا, بھائی اس دربار میں جس قیمتی چیز پر جو بھی ہاتھ لگائے گا اس کی وہ. بس یہ اعلان سننا تھا کہ ایک دم کھلبلی مچی, ایک دم لوگ اٹھ کر کے جو قیمتی چیزیں تھیں اس کے اوپر ہاتھ لگانے کے لیے لوڑے. ایک باندی وہاں کھڑی تھی, وہ اپنی جگہ پر جھونکی توں کھڑی رہی, ہٹی نہیں. دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ محمود غزنوی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. بس محمود نے باندی سے کہا, بھائی سب لوگ جو ہے قیمتی چیزیں لینے کے لیے اس طرح دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, تو کیوں کھڑی ہے اپنی جگہ پر؟ تو کہا, آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ اس دربار میں جو چیز ہے جس پر ہاتھ جو رکھ دے گا اس کی, دربار میں جو چیز اس میں آپ بھی ہیں, میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, آپ میرے اگر بن گئے تو سب کچھ میرا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ہو جائے, بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں, جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی ان سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آگے حضور فرماتے ہیں, ثم یوزو لہ القبول فی الارض, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے واسطے زمین کے اندر مقبولیت ڈال دی جاتی ہے, یعنی مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے. یہ گویا اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا نیک بندے, ہم لوگ ان سے کیسی محبت کرتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی ہماری دعوت کی؟ کیا کبھی ہم نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں, ہمیں تو پتہ دور سے نام سنتے ہیں اور دل میں ان کی محبت بھری ہوئی ہے. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جو ہے وہ جو حدیث میں آیا حضور نے فرمایا اس کے لیے زمین میں اللہ کی طرف سے مقبولیت ڈال دی جاتی. اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی, اللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت اوپر سے یعنی خواص سے چل کر عوام کے دلوں میں آوے, یعنی جس آدمی سے پہلے محبت کریں کون؟ خواص, اور پھر ان خواص کی محبت کرنے کے نتیجے میں پھر عوام اس سے محبت کریں, یہ اس کی اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ہے. اور اگر عوام تو محبت کرتے ہیں لیکن خواص اس کو جانتے نہیں ہیں تو کچھ نہیں. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ دو انعام یہ قرآن کے اندر موجود ہیں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حضور کی پیروی کے نتیجے میں اور بھی انعامات ہیں حدیث میں آئے. ایک تو وہی جو آج میں نے حدیث پڑھی, تین باتوں پر جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا اہتمام کرتا. ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدین, کہ جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے ایسے زمانے میں کہ لوگوں کے اندر بگاڑ آ چکا ہو, یعنی لوگ گویا میری سنت کو چھوڑ چکے ہیں, لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہوں, ایسے زمانے میں جو آدمی حضور کی چھوڑی ہوئی اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں. ایک شہید کی شہادت کے اوپر کتنا بڑا ثواب آیا ہے, یہاں تو 100 شہیدوں کا, یہ بہت اونچا مقام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی. ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ عمر قدہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. یہ دونوں بزرگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. بات چیت کے دوران حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابا جان نے مجھ سے فرمایا, جبکہ میں ابھی میزان و منشی پڑھتا تھا یعنی بالکل ابتدائی کتابوں کا طالب علم تھا, چھوٹا بچہ تھا اس وقت, فرمایا یوسف تم کو کتب ہونے کا کتب بننے کا نسخہ بتاؤں؟ تو کہا حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس میں غور کیے بغیر کہ کتب اور ابدال کیا ہوتے ہیں اور غور بھی کیا کرتا, میں تو طفل مکتب تھا, میں نے کہہ ہی دیا حضرت بتلائیے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ دی گئی ہو جس زمانے میں اور جس جگہ پر, وہاں جگہ اور زمانہ جگہ اور وقت کا لحاظ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو رائج کرنے کے لیے جو آدمی کوشش کرے گا وہ کتب کا مقام پر ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا اہتمام, بڑا اس کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو سنت کی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں بہت نوازتے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت جس پر عمل کا اہتمام لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اس پر عمل کا اہتمام, اس لیے یہ بھی بڑی گویا اہمیت کی چیز ہے کہ آدمی سوچتا رہے کہ کون سی سنتوں پر آج کل لوگ عمل چھوڑے ہوئے ہیں, غفلت برت رہے ہیں, ایسی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے خود عمل کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے. اور ایک اور حدیث ہے سنت کی پیروی کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت انس کے سوتیلے ابا تھے، یعنی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح کیا تھا، انہی کی پرورش میں یہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کوئی ایسا سمجھدار بچہ ہو جو گھر کا کام کاج کچھ چیزیں لانی ہو خرید کر کے تو لا دیا کرے، ہمیں لا کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا کر لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ انس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، گویا 10 سال پورے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائی، وفات تک انہوں نے خدمت کی۔ ان کو ایک نصیحت فرمائی، آپ اندازہ لگائیں جس نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہو اس کو حضور نصیحت کریں گے، بڑی اہم نصیحت ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے، غش یعنی بدخواہی، ایک ہوتی ہے نسحہ خیر خواہی، کسی کا ہیت چاہنا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں بھلائی چاہنا، اور اس کے مقابل ہے غش یعنی اہیت، کسی کا برا چاہنا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسی حالت میں صبح اور شام کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق جو ہے کیا ہے، بدخواہی نہیں ہے، تو ایسا کرو۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، یا بنیا ان ذالک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت میرا طریقہ ہے، کیا کسی سے بھی دل میں میل نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت اونچا عمل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ کسی سے بھی میل نہ رکھنا، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے اور میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ گویا سنت کی پیروی کے نتیجے میں جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ بأربعین، المحبت فی قلوب البررا والہیبت فی قلوب الفجرا والسعت فی الرزق والثقۃ فی الدین، کہ جو آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا، اس پر محافظت اور پابندی کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے نوازیں گے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررا، اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، یہ اہل اللہ کی محبت نیک بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے، یہ دراصل اسی سنت کی پیروی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ویسے اب دیکھو، لوگ اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، آپ کو پیسے خرچ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ مفت میں یہ مقبول یہ مقام عطا فرماتے ہیں, تمام اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی. والہیبت فی قلوب الفجرہ, اور جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت اور اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں عطا فرمائی تھی جو کسی اور نبی کو ایسی دی نہیں گئی, اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی, نصرت بالرعب مسیرت شہری, کہ مجھے میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی رعب اور ہیبت کے ذریعے سے ایک مہینے کی مسافت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب آپ کے دشمنوں پر ایک مہینے کی دوری تک ڈال دیا تھا. اور یہ ایک مہینہ کا لفظ جو آیا ہے حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے کہ بھئی اس سے آگے نہیں, بلکہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے وہ تقریباً ایک مہینے کی دوری پر رہتے تھے, اس سے آگے نہیں تھے. تو بہرحال الہیبت فی قلوب الفجرہ, بدماش اور ایسے فاضل قسم کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت ڈال دیتے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے تھے, حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ متعلق کہ ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کا کلکٹر جو تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ بھئی ہم نے سنا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت کے مقابلے میں شاملی کے اندر جہاد کیا تھا, شاملی کے میدان میں ہمارے مقابلے پر آئے تھے, کامیابی بھی ہوئی تھی اس اتنی حد تک, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون آدمی ہے. چنانچہ وہ ادھر وہاں گنگو آیا تھا تو وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ان کے دیدار کے لیے چلا, حضرت کو بھی اطلاع ہو گئی کہ وہ آ رہا ہے. تو اس حضرت کو اطلاع ہوتے حضرت باہر جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اپنی مجلس میں, وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کمرہ بند کر کے کنڈی لگا دی. وہ آیا, آ کر کے باہر بیٹھا, انتظار کیا تھوڑی دیر, نہ اس میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ دروازہ کھلواوے یا کچھ کہے, بس حضرت اندر سے باہر نہیں آئے, وہ واپس چلا گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کا آنا ہوا وہاں, تو لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ ذرا مل لیں کلیکٹر سے. کہ میں کیوں ملوں گا, حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم کے متعلق غلط شکایتیں حکومت میں پہنچائی گئی ہیں, آپ اگر چونکہ حضرت سرپرست تھے کہ اگر آپ مل لیں گے تو یہ غلط شکایتوں کا جو برا اثر ہے وہ دور ہو جائے گا, دارالعلوم کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چنانچہ حضرت پالکی میں بیٹھے, بڑے بڑے علماء حضرت کی پالکی اٹھانے والے تھے وہاں, جہاں وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس سرکٹ ہاؤس جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں وہ پالکی جا کر کے نیچے رکھی علماء نے, اور حضرت پالکی سے باہر آئے. اتنے میں وہ اندر تھا, اس کی جو نظر پڑی حضرت کے اوپر تو کھلے پاؤں ننگے پاؤں دوڑا ہوا حضرت کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت کو سلام کیا. حضرت سے کہا مجھے نصیحت فرمائیے. حضرت نے کہا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اور انصاف سے کام لو. بس اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, اتنا کہا پالکی میں بیٹھے اور واپس آ گئے. حضرت کے واپس آنے کے بعد وہ لوگوں سے کہتا بھئی یہ کون آدمی تھا, میرے دل میں ان کے دیکھنے کی وجہ سے کپ کپی تاری ہو گئی, گھبرا گیا, اسی لیے میں دوڑا ہوا گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے اور ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی برکت سے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ہیبت ڈال دیتے ہیں. وسعت و پھر رزق, اور اتباع سنت اور سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روزی میں بھی کشادگی عطا فرماتے ہیں. بھائی آج کل تو روزی کی کشادگی کے لوگ خوب وظیفے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ ہیں, اور خوب وظیفے پڑھتے ہیں, بعض تو مستقل وظیفچی بن جاتے ہیں, صبح سے شام تک یہ وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں, بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفچی بن جاتے ہیں. تو آپ اگر سنت کی پیروی کریں گے, آپ کی نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اللہ اس کی برکت سے جو ہے خود بخود روزی میں وہ برکت عطا کشادگی عطا فرمائیں. جیسے کہتے ہیں بھائی, بھینس تو لائی پالی جاتی ہے کائی کے لیے, دودھ کے لیے, گوبر تو ویسے ہی مل جائے گا. تو ایسی اتباع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ تو اسی لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن روزی کے اندر کشادگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرما لیں گے. وثقت فی الدین, اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا عطا فرمائیں گے, پختگی عطا فرمائیں گے. وہ آدمی دین کے اوپر مضبوط جمع ہوا ہوا کرتا ہے پیروی سنت کی برکت سے. تو بہرحال یہ اتباع سنت کے فوائد ہیں, اور یہ حدیث کے ذریعے سے چند حدیثیں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا, حضرات صحابہ کا واقعہ تو میں نے بتلا دیا, حضرت عثمان کا, حضرت معقل ابن یسار کا, دوسرے صحابہ کا, دیگر حضرات کے ہاں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے اندر, جن کو گویا پوری ایک پورے ایک ہزار کا ہزار سال کا مجدد قرار دیا گیا ہے, ان کے متعلق لکھا ہے کہ کبھی آپ کے اندر اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ کبھی بے خبری میں بھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے, بیماری کے دوران بے ہوشی کا دورہ پڑا, اور اسی حالت بے ہوشی میں کپڑے خراب ہو گئے, تو خدام جو ہے وہ پائجامہ بدلوانے کے لیے نکالنا چاہتے تھے. تو پائجامہ جب نکالنا ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں یعنی الٹے پاؤں کا پائچہ نکالا جائے, پھر سیدھے پاؤں کا, لیکن خدام بے خبری میں سیدھے پاؤں کا پائچہ نکالنا چاہتے تھے, اور حضرت مجدد صاحب بے ہوش تھے, لیکن جب وہ پائچہ نکالنے کی کوشش تو پاؤں جھٹک گیا بے ہوشی کی حالت میں. گویا بے ہوشی کی حالت میں بھی سنت کے خلاف کوئی کام ہونے نہیں دیا. اور انہی کے متعلق لکھا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک زمانے میں میرے اوپر ایک انقباضی کیفیت طاری ہوئی. بعض اہل اللہ جو ہوتے ہیں کبھی طبیعت پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ عبادات کے انجام دینے میں طبیعت میں گویا ایک تنگی سی محسوس کرتے ہیں, عمل تو کرتے ہیں لیکن جو ایک انشراح اور طبیعت میں انبساط ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو اسی کو قبض اور انقباض کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیا آپ کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس زمانے میں, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور توجہ فرمائیں تاکہ میری یہ کیفیت جو ہے قبض اور انقباض والی وہ دور ہو جائے. چنانچہ ان کی دعا اور توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی. آج وہ تو چلے گئے, آج پھر میں اسی کیفیت کا شکار ہوا ہوں, پھر وہی انقباضی کیفیت. اور حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے مریدوں کو آپ کے حوالے کیا ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا اور توجہ فرمائیں تاکہ میری یہ کیفیت دور ہو. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا, بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسے انداز سے یہ جملہ کہا کہ ان چشتی بزرگ کے اوپر حال طاری ہو گیا, اور اسی حالت میں وہ جھومنے لگے, اور ان کے اس جھومنے کے ساتھ ساتھ سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا, میری مسواک لاؤ. وہ لایا, انہوں نے وہ مسواک زمین کے اوپر ماری, جس کی وجہ سے وہ زمین حرکت کرنا بند ہوئی, اور وہ ان بزرگ کے اوپر جو حال طاری ہوا تھا وہ حال اور وجد والی کیفیت بھی ختم ہوئی. حضرت مجدد الف ثانی میں فرمایا کہ دیکھو ان بزرگ سے فرما, تمہاری یہ کرامت کہ تمہاری گویا اس کی وجہ سے حال اور وجد کی وجہ سے سرہین کی زمین ہلنے لگی. میں امید رکھتا ہوں اللہ کہ اگر میں دعا کر دوں تو انشاءاللہ سرہین کے مردے زندہ ہو جائیں گے, لیکن تمہاری اس کرامت اور میری اس کرامت کے بجائے کے مقابلے میں کوئی آدمی وضو کے دوران سنت کے مطابق مسواک کرے اس کو میں افضل سمجھتا ہوں, وہ اس کا مقام بڑا اونچا ہے. لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں, کرامتیں اصل تو یہ ہے کرامت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے. ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مدت تک اس نے قیام کیا, جانے لگا تو کہنے لگا کہ اتنے دن اتنی مدت آپ کی خدمت میں رہا کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت نے جواب میں فرمایا میرا کوئی کام سنت کے سے ہٹ کر کے دیکھا؟ تو کہا نہیں. تو کہا اور کیا کرامت ڈھونڈتے ہو؟ جو غلام پوری اتنی مدت میں اپنے آقا کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے اس سے بڑی اور کیا اس کا مقام ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ سنت کی پیروی بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا وضو کے دوران سنت کے مطابق مسواک کرنا اس کرامت سے بڑھ کر ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں, بڑے بزرگ بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دانا پاؤں پہلے رکھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی 100 مرتبہ ہوا میں اڑتا ہو تو کہا وہ اس کے برابر ہو نہیں سکتا. کس کے؟ جس نے ایک سنت پر عمل کیا. اس لیے کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیکی بڑھتی ہے, اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا مقام اللہ کے یہاں اونچا بنتا ہے. جبکہ ہوا میں تو چڑیاں بھی اڑا کرتی, اس سے کوئی اللہ کی نزدیکی میں زیادتی نہیں ہوتی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی سنت ہمارے لیے جتنا آسان کام ہے ہم دوسری چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے, جو آدمی اس کو اختیار کر لے گا بس اس کے متعلق گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے. تو جو چیز آسان ہے ہم کر سکتے ہیں, ادھر دھیان نہیں جاتا. نفس اور شیطان جو ہے ہمیں دوسری چیزوں کے اندر مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں صوفیہ کے یہاں ایک کلمہ بولا جاتا ہے کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے جو ہیں مخلوق کی سانسوں کی بقدر ہے. یعنی اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں راستے ہیں. اللہ آدمی کئی کسی نہ کسی راستے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. مخلوق کی سانسوں, ایک انسان کی سانس کتنی ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر, تو ساری مخلوقات کی سانسیں گویا اللہ تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہیں, لیکن اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. اس کے بغیر جو ہے کوئی آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا نہیں. خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ بمنزل ہرگز نخواد رسید, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے خلاف جو آدمی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے گا نہیں. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آؤ میں تم کو ایک نسخے کیمیا بتاؤں. کیمیا جانتے ہو؟ کیمیا جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر لوہے کو سونا بنایا جاتا ہے, سمجھے نہیں, لوہے کو سونا بنانے کا طریقہ. تو وہ کہتے ہیں میں ایک نسخے کیمیا بتاؤں آپ کو. وہ یہ ہے کہ جب مثلا آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے جس طرح بیٹھتے تھے اکڑو یا ایک پاؤں موڑ کر کے دوسرا پاؤں کھڑا کر کے, یا جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے बैठने के मनकूल हैं उसके मुताबिक बैठे, ये समझ सोच कर कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरह बैठते थे। देखो एक ख़ास चीज़ यहाँ ध्यान पर रखने की है कि सुन्नत पर अमल करने के साथ साथ दिल में ये तसव्वुर भी हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह ये काम करते थे। हज़रत हकीम कलीमुल्लाह साहब दामत बरकातहू, जो हज़रत साहब अबरारुल हक़ साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं, जानशीन भी हैं, एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि भाई देखो खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है और खाने के बाद भी हाथ धोना सुन्नत है। लेकिन एक तो है कि एक आदमी हाथ धोता है, सुन्नत अदा होती है, लेकिन हाथ धोने के साथ साथ दिल में ये तसव्वुर हो, ये ख्याल हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने से पहले हाथ धोते थे, इसलिए मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ, गोया आपकी पैरवी कर रहा हूँ, ये तसव्वुर भी हो। और इसी तरह खाने के बाद कहा कितना ही कर्जा होगा अदा हो जाएगा, तसव्वुर ये होना चाहिए दोनों वक्त, क्या कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ये काम कर रहा हूँ। का बहुत सौ पर तजर्बा किया किसे बड़े बड़े मकरूज उनके कर्जों की अदायगी की है, कहाँ तरतीब बताई कि भाई खाने आप इससे पहले हाथ तो सब धोते हैं बाद में भी धोते हैं, लेकिन उस वक्त तसव्वुर ख्याल ये हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने से पहले हाथ धोते थे और खाने के बाद भी हाथ धोते थे, तो उस वक्त तसव्वुर हुजूर की सुन्नत का तसव्वुर हो तो कर्जा अदा हो जाएगा। हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं कारी याकूब साहब, वो वहाँ दुबई के अंदर मस्जिद गुरैर के अंदर इमामत कराते थे, बहुत से लोग वाकिफ़ भी होंगे जो जिनका दुबई जाना आना होगा, अब तो वो वहाँ से रिटायर होकर के आ गए हैं। उन्होंने सुनाया कि एक मरतबा हज़रत मौलाना शाह बराउल हक साहब धरदोई नवर अल्लाह उम्र कदम वहाँ तशरीफ लाए हुए थे दुबई, वज़ू से फारिग हुए थे और जो है वो मैंने कहा रुमाल पेश किया तो आपने बस यूँ झाड़ा और वो दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा फिली दम्बी व वसीली फिदारी व बारिक लीफी रिस्की, कहा फरमाया उन्होंने कि जो आदमी इस तसव्वुर के साथ वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ेगा कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मैं अदा कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा बारिक लीफी रिस्की कि अल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत दे, व वसीली फिदारी अल्लाहुम्मा फिली दम्बी अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, वो वसीली फिदारी और मेरे घर के अंदर कुशादगी अता फरमा, वो बारिक ली फी रिज़्क़ी और मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा, का इस तसव्वुर के साथ पढ़ेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वज़ू के बाद इस दुआ को पढ़ते थे, मैं भी उसी की उन्हीं की पैरवी में पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह ताला घर अता फरमाएंगे कुशादा। कारी साहब कहते हैं कि मैंने आने के बाद अपने घर में अपनी बीवी को बच्चों को कहा भाई इस दुआ का इसी नीयत से अहतमाम करो, कहा अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से बड़ा शानदार महल नुमा मकान अता फरमाया। तो बहरहाल ये गोया कहा हुजूर ने नहीं फरमाया कि मकान मिलेगा, लेकिन एक आदमी जो है सुन्नत का अहतमाम नीयत से ये करेगा अल्लाह ये बरकत अता फरमाते। तो मैं ये अर्ज़ करने जा रहा था कि हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आओ मैं एक नुस्खे कीमिया बताऊं कि जब खाने के लिए बैठो तो बैठने का जो अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसके मुताबिक बैठते हुए इस तसव्वुर के साथ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठा करते थे, तसव्वुर ये हो। सो तो दाई करवट पर जो है दाएँ रुखसार के नीचे दाएँ हाथ रख कर इस तसव्वुर के साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरह लेटते थे, कहा हर काम में सुन्नत तरीक़े को इसी अंदाज से इख्तियार करना कि ये हुजूर का तरीक़ा है, चंद दिनों में साहिब निस्बत न बन जाओ तो मुझे कहो, यानी अल्लाह के साथ एक खुसूसी ताल्लुक़ कायम हो जाएगा उसकी बरकत से। हज़रत शाह वसूल्ला साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े खुलफा में से थे, वो फरमाते हैं लोग ख्वाब में نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے, اس کے دل میں ہو تمنا, ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے کاش اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سعادت عطا فرمائے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بھئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا غیر اختیاری چیز ہے, یعنی ہمارے اختیار میں نہیں, ہمارے چاہنے سے تھوڑا ہو جاتا ہے, چاہتے تو سب ہی ہیں, کہاں کے سب کو کہاں ملتا ہے. لیکن کہا میں ایک عمل ایسا بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ کیا ہو, تصور ہو. وہ کیا, ہر موقع کی سنت جو ہے, آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو بس نکلنے سے وہاں جہاں مسجد کی حد کے پاس پہنچے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمت, اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے اور پھر الٹا پاؤں باہر نکالا پھر سیدھا پاؤں باہر نکالا, اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گویا حضور کا تصور, آپ اس طرح کرتے تھے, آپ اس طرح کرتے. تو ہر کام میں سنت اس تصور کے ساتھ ادا کرے گا تو گویا 24 گھنٹے اس کے دل و دماغ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال چھایا رہے گا. وہ تو خواب کی بات تھی, یہ بیداری میں نصیب ہو جائے گی. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہیں نا, اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ایسے وہ اور بھی چیزیں ہیں, بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. آج سے طے کر لو کہ جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں, جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں ان پر تو عمل آج سے ہی شروع کر دیں گے. دیکھو سوتے وقت کہ بھائی باوضو سونا چاہیے, دائیں کروٹ پر سونا چاہیے, فلاں دعا اللہم بسمک, سب پوری مجلس میں ایک بھی ایسا نہیں جس کو یہ دعا نہ آتی ہو. لیکن میں پوچھوں گا کل رات کتنے لوگوں نے پڑھی تھی, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود ہی جواب میں لے لو, ہے نا. جو سنتوں کا یہ ہمیں علم تو ہے لیکن عمل کا جو اہتمام ہونا چاہیے, مسجد سے نکلنے کا, مسجد سے داخل ہونے کا, قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کا. بھئی کوئی آدمی بیت الخلاء جانا چاہتا ہے تو بتایا گیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث, ہے نا. پھر الٹا پاؤں رکھو, پھر سیدھا رکھو, پھر اپنی حاجت سے جب فارغ ہو جاؤ اور باہر نکلنے لگو تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالو, پھر الٹا نکالو, پھر باہر آ کر دعا پڑھو, غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. تقریباً بہت سوں کو, اکثروں کو یہ دعا سب طریقہ معلوم. لیکن میں پوچھوں گا ابھی آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے جو گئے تھے آپ بیت الخلاء تو کیسے گئے, بھاگے دوڑے گئے, دروازہ کھولا اور گھس گئے, کون سا پاؤں پہلے اور کون سا پاؤں بعد میں, یہ یاد نہیں رہا, دعا کون پڑھتا ہے. یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے درست نہیں. اس لیے طے کر لو کیا, کہ ہر سنت پر عمل کریں گے. لیکن یہ بھی ساتھ میں بتلا دوں کہ آپ نے طے کیا, اب دیکھو اب نماز کے بعد یہ عشاء تو پڑھ لی, اب یہ بیان کے بعد آپ باہر نکلیں گے نا, تو مسجد سے باہر نکلنے کا سنت طریقہ اختیار کرنا ہے. لیکن ہوگا کیا, وہ عادت نہیں پڑی ہے اس لیے کیا ہو جائیں گے, بھول جائیں گے. لیکن دوسری بات بھی بتاؤں, آپ پہلے الٹا پاؤں باہر رکھنے کے بجائے سیدھا رکھ کر کے باہر نکل جائیں گے اور فوراً یاد آئے گا کہ میں نے بھول کر لی, تو اس وقت تو آپ کا نفس آپ کو کیا کہے گا کہ بس اب ٹھیک ہے, ابھی یہ تو ہو گیا, آئندہ ٹھیک ایسا کریں گے. لیکن آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اب ابھی جب نکلتے وقت بھول سے بھی آپ پہلے سیدھا پاؤں نکال کر باہر نکل گئے تو اب آپ کو چاہیے کہ کیا, واپس پہلے اندر آنے کی دعا پڑھیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پھر سیدھا پاؤں رکھا, پھر الٹا اندر آ گئے. اب پھر جاتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اور رحمتی اور پھر الٹا پاؤں رکھا باہر پھر سیدھا رکھا. تو شیطان کہے گا کہ یار میں نے تو ایک سنت چھڑوائی, اس نے تو دو ادا کر دی. تو پھر وہ بھلانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو جہاں ایسی بھول ہوئے نا تو اس کا فوری طور پر اس کا علاج یوں کرنا چاہیے. یوں نہیں کہ چلو یہ بھول ہو گئی پھر کل پھر سدھار لیں گے, یہ تو بھول ہوتی رہے گی اور سدھار لیں گے جیسی اب تک زندگی کی جو ڈگر تھی وہی چلتی رہے گی. اس لیے کوشش یہ ہو, کوئی طے کر لو کہ ہم تمام سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے. آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس کا حق یہ ہے. آج اس ربیع الاول کے مہینے پر ایک گویا اپنے اللہ سے ہم ایک وعدہ یہ کر لیں, معاہدہ یہ کر لیں, اللہ میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں اب میں اپنے سارے کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کروں گا. کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما, اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ اس پورے علاقوں افریقہ کے ان تمام ممالک پر اے اللہ اپنی بارش کی رحمتیں نازل فرما, بارش کی قلت اور کمی کی وجہ سے اے اللہ انسان جانور چرند پرند سب ہی پریشانی کا شکار ہیں, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अब भी और आइंदा भी महरूम न फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। बिरहमतिक।